لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگو اور دوستو آج ہجری کیلنڈر کی تاریخ کے مطابق 8 شعبان ہے یعنی کہ 7 فروری عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آج 7 تاریخ ہے فروری کی 2025 اور اس میں ایک اور دن اس سے یعنی ملا کر 7 کو تو 8 اس کو ایسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ آج 8 ہے شعبان یعنی ہجری کیلنڈر آگے چل رہا ہے ایک دن 7 فروری 8 شعبان 1446 پچھلے ہفتے کچھ باتیں عرض کی تھی فساد کے بارے میں کہ کس وجہ سے فساد ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی جڑیں کیا ہے بنیاد کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم فساد کہہ سکتے ہیں جس میں سے یہ کہا گیا کہ دھوکہ کرنا جھوٹ بولنا فریب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی گناہ جو ہیں تہمتیں لگانا غیبت کرنا فساد مچانا اور اخنش بن اس کا پچھلے ہفتے اخنس بن شریک ثقفی کا بتایا گیا کہ اس نے کیسے دنیا میں اس زمین پر کیسے فساد مچایا. اور یہ افسوس ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ظالم جو کسی چیز کو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ اللہ کی قدرت درخت ہوں، زمین ہے، مویشی ہے، تو فساد مچاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں. اور یہ بھی بتایا گیا کہ فساد کی اور بھی قسمیں ہیں، مثلا رشوت کا لین دین، فریب، دھوکہ، اور اسی طرح یہ جتنی اقتصادی یعنی مالی چیزیں ہیں لین دین کی، اس میں بہت زیادہ فساد ہے، کرپشن ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے زمین پر. اور ایک آدمی کرتا ہے سارے بھگتے ہیں، ساری دنیا پہ اس کا اثر ہوتا ہے، سارے انسانوں پر، ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا ہے. مثلا دیوالیہ نکال دینا اپنے کاروبار کا جھوٹ بول کر، جس کو انگریزی ٹرم میں بینکرپسی کہتے ہیں. اب یہ بینکرپسی کا زبردست ایک قسم کا پلان ہوتا ہے جس میں کسی کا نقصان ہوتا ہے. ہوتا تو وہی ہے کہ اپنا ہی اخیر میں جا کر اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ فساد جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں واپس آ جاتا ہے. آدمی سوچتا تو یہی ہے کہ میرا فائدہ ہو گیا، بینک کا نقصان ہو گیا، لوگوں کا نقصان ہو گیا، میرا فائدہ ہو گیا، حالانکہ وہ خود بھی اس سزا کو بھگتے گا، اس کے یعنی نتائج کو، نقصانات کو وہ بھی دیکھے گا، تجربہ کر لے گا. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بینکرپسی کیا چیز ہے، کہاں سے مال نکال کر کہاں پہنچایا جاتا ہے، اور پھر دیوالیہ نکال کر، دیوالیہ شو کر کر، بینکرپسی شو کر، ایک اور نام پر تجارت شروع کر دی جاتی ہے. کس کا مال تھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، کس نے غصب کر لیا، اور کئی قسم کے چور ہوتے ہیں. ایک وہ چور ہوتا ہے جو رات کو نکلتا ہے، منہ چھپاتا ہے، اس کا لباس بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے، جو اتنا اچھا لباس نہیں ہوتا، منہ کو ڈھانک کر جاتا ہے، چوری کرتا ہے، اور اس کو شرم بھی آتی ہے، اور لوگوں میں بھی اس کی کوئی عزت حیثیت نہیں ہوتی. اور پھر ایسے بھی کچھ چور ہوتے ہیں جو 3-piece سوٹ پہنتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، ان کو سلام کہا جاتا ہے، سر سلام. کسی کو کیا پتا کہ یہ اس چور سے بھی، جو منہ ڈھانک کر رات کو نکلتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا، 100 گنا بڑا چور ہے. جتنے پتہ نہیں کتنے بینکوں سے لون لے کر دیوالیہ نکالا ہوا ہے سب کا، وہ آپ کا میرا پیسہ. یہ ساری قسمیں ہیں فساد کی. اسی طرح سود کا لین دین. سود کے لین دین سے کیا ہوتا ہے، جیسے گھروں کے اندر سود کا لین دین، اس سے گھروں کی قیمتیں، چیزوں کی قیمتوں میں مہنگائی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہیں. آج جو ہم دیکھتے ہیں مکانوں کی قیمتیں، جس کو کوئی آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. 40-50 سال پہلے چلے جائیں آپ، تو 2-3 سال آپ کما لیں تو آپ کیش مکان لے سکتے ہیں. آج آپ 100 سال بھی کماتے رہیں تو آپ کیش مکان نہیں لے سکیں گے، اتنی مہنگائی. یہ کیوں ہوا، مہنگائی کیسے ہوئی، کس نے کیا، اس کو کہتے ہیں یعنی آرٹیفیشل ببل، غبارہ. آرٹیفیشل یعنی کہ اس کو مصنوعی طور پر اتنا اس کے اندر یعنی کہ ہوا بھر دی ہے کہ جو مکان 25,000 کا تھا آج 3 لاکھ کا ہے، سود کی وجہ سے. یہ سود کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے. جو اکنومی پڑھتے ہیں، اکنومسٹ جو ہوتے ہیں، ان کو پوچھو جا کر کہ چیزوں کی قیمت کیوں بڑھتی ہے، یہ کرپشن کی، فساد کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اللہ پھر جو ملک کا ویلفیئر سسٹم ہوتا ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا سسٹم تھا ایک وقت پہ، جس سے زکوٰۃ سے ہر اخراجات پورے ہوتے تھے، لوگوں کی زندگی سادہ تھی. اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. لوگ پہلے کپڑوں کو ہاتھوں سے دھو لیتے تھے، اب واشنگ مشین آ گئی. پہلے آگ کچھ جلا کر وہاں ہانڈی بنا لیتے، کھانا بنا لیتے، آج کوکر آ گیا. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ کسی بھی، اب اپنے ملکوں میں بھی، غریب ملکوں میں بھی، اتنا انسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ ایک سال اس کا اچھا بسر ہو جائے اگر وہ نہ کمائے، کیونکہ یہاں خرچے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب آ جائیں، یہ فرق ہے. اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں، یہ نہ انسان بھیک مانگے، لون لے. اس لیے فرمایا گیا کہ مصیبت میں نہ پڑ جائے. اچانک گھر کی مشین خراب ہوگی، اچانک کچھ اور کام پڑ گیا، یہ پہلے ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو زکوٰۃ سے کام چل جاتا تھا. زکوٰۃ سے آج جو بھی کام چل سکتا ہے اگر امیر لوگ دیں زکوٰۃ، مگر یہ جو ویلفیئر سسٹم بنایا گیا ملکوں نے، جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس ملک برطانیہ کا جو ملک ہے، یہاں کا جو ٹیکس سسٹم ہے، اس سے ہمیں یہ لوگ تعلیم دیتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہیلتھ کیئر ہوتا ہے، NHS ہوتا ہے، ایمبولنس، فائر بریگیڈ، کتنی چیزیں ہیں جو مہیا کی جاتی ہیں ملک. اس لیے تو ملک پھر کامیاب ہوتے ہیں. تو جتنا ٹیکس انسان دے سکے دے، تاکہ پورے ملک کے اندر اچھائی آ جائے، بہتری آ جائے، اپنا ہی فائدہ ہے. اور یہ میں آپ کو شاید یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو اتنی مصیبت پڑی ہے اس ملک کی، NHS کی اور ایجوکیشن کی، ٹیچر ہی نہیں ملتی، ڈاکٹر نہیں مل رہے، ہسپتالوں کا بہت نظام الٹ پلٹ ہوا ہے، یہ سارا فساد اور کرپشن کی وجہ سے ہے کہ مال کہیں اور جا رہا ہے، کہیں سے نہیں آ رہا، کہیں سے جا رہا ہے. اور جنگوں پہ، وار پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ فراڈ کر رہے ہیں، اپنے ٹیکس کو نہیں پے کرتے، اپنے کونسل ٹیکس کو نہیں پے کرتے. یہ ساری چیزیں ہماری ہی فائدے کے لیے ہیں. تو یہ ویلفیئر سسٹم جو ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. جو نہیں رکھتا تو یہ بھی فساد کرتا ہے، یہ بھی فساد ہے. تو یہ ساری قسمیں ہیں، کتنی ساری قسمیں یہاں گنا سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج پہ تشریف لے گئے، جو میں نے آیت شریفہ پڑھی 15ویں سپارے کی، سورہ اسراء کی، بنی اسرائیل اس کا نام ہے، سورت کا نام بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یا سورہ اسراء اس کو کہا جاتا ہے. تو اسراء والمعراج کا واقعہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو تھا جو ابھی گزرا پچھلے مہینے، اس میں اختلاف ہے تاریخ میں، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور پھر ساتوں آسمان تک لے گئے، جہنم دکھائی، جنت دکھائی گئی، اور راستے میں مدینہ تو طیبہ پہ اترا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر اتارا گیا، پھر بیت الحم جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ولادت مبارک ہوئی وہاں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نفل پڑھی. یہ سارا ایک لمبا واقعہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ عبد یعنی کہ جسم اور روح کے ساتھ لے گئے، بیداری کی حالت میں، خواب نہیں تھا. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا. اور اس کی سب سے زیادہ مخالف کس لوگوں نے؟ یہود نے کی، یہود مشرکین کفار نے کی مخالفت. اور آج بھی ہیں ایسے لوگ، اور اس وقت بھی تھے، جنہوں نے آ کر کہا، ایک شخص نے آ کر ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تیرا نبی رسول، ان کو تو چاہیے تھے ایسے یعنی موقع بہانے کہ تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمان عرش پہ چل گیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدقت، یعنی کہ انہوں نے سچ کہا، میرے نبی رسول نے جھوٹ نہیں بولا، وہ سچے کہتے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسی ہی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حیران ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ایک کلپ کہ چلو وہ تو اس وقت 1400 سال پہلے ان کو حیرانگی تو ہونی چاہیے تھی، مگر آج کس بات کی حیرانگی؟ اور اس بات کا جواب کسی نے دیا کہ آپ کو اس بات کی حیرانگی آج کیوں ہوتی ہے جب آپ کے سیٹلائٹ، آپ کی راکٹس، کتنی چیزیں آسمان پہ آپ نے چڑھا دی، کیا کچھ نہیں آپ لوگوں نے کیا، پورے دنیا کا سفر. ایک آدمی آج یہاں بیٹھا ہوا ہے تو شام کو وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور شام کو بلکہ ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے. لوگ چاند پہ کہتے ہم چلے گئے، کو کہاں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا. تو یہ کوئی، اور اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، پھر وہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ان ساری چیزوں کی. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئے. اس میں بہت سارے واقعات ہوئے اس رات میں، اور ان کو اس ٹاپک کے ساتھ میں ان کو جوڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو دکھایا گیا. جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، اور آپ نے پوچھتے گئے، یا جبریل من ہاؤلاء، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، صحیح حدیث ہے. مثلاً کچھ لوگوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ مردے کھا رہے ہیں، مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو نوچ کر اس کا گوشت کھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من ہاؤلاء، یہ کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے لوگوں کی. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کا جو ہونٹ ہوتا اس سے بڑے، کیونکہ اس وقت اونٹ تھے سواری، اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اونٹ کیسا ہوتا، اس کی لب کیسے ہوتے ہیں، ہونٹ کیسے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں ایسے ان لوگوں کے ہونٹ اتنے بڑے تھے. اور پھر فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں شعلے دار پتھر تھے جو ان کو وہ منہ میں ڈالتے اور پچھلی طرف کی طرف وہ نکل جاتے اور ان کو تکلیف ہوتی. جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں، یتیم کا مال کھانے. اور یتیم کا مال، جس پر بہت پہلے بات ہو چکی ہے کئی دفعہ، کہ یتیم کا مال انسان، ویسے انسان ہم، میں اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، نہ میں کروں گا، میں مال یتیم کا مال نہیں کھا سکتا، نہ میں کھاؤں گا، نہیں نہیں حرام ہے، کوئی میں تو بات یہ مانتا ہوں، مگر کئی دفعہ انسان کی پلیٹ میں غلطی سے یتیم کا مال آ سکتا ہے. مثلا جو ختم وغیرہ ہوتا ہے، روٹی کا نظام ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی بھائی جو مہمان آئے ہیں مرگ پہ، مہمانوں کو چاہیے کہ وہ، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ یتیم کا مال ہے، استغفر اللہ، کہ جو لوگ مرگ پہ آئے ہیں، فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں مسافر، وہ کھانا کھا کر جائیں، تو پھر وہی کھانا کھائیں نا. ہماری عادت بن گیا ہے جو ہمارے مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اور پھر اگر کسی آدمی کسی گھر میں جاتا ہے، گھر والوں کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا، گھر والوں نے کھانے کا انتظام کیا ہوتا ہے، دیگے پکائی ہوتی ہیں، اور اسی مال سے جو آدمی فوت ہوا اس کے مال سے، کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا نا. بچوں سے کہا کہ بھائی باپ کا کچھ پیسہ پڑا ہوا پرس میں لے آؤ، 100-200 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ ہم نے ختم دلانا ہے، ہم نے کھانا بنوانا ہے. اب وہ انہوں نے یہ کر دیا، کس کا مال ہوا؟ یتیم کا مال. تو اس چیز کی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری پلیٹ میں یتیم کے مال نہ آ جائے غلطی سے، یعنی کہ جان بوجھ کر. پھر ایک لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اسی معراج کی رات میں، دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں جیسے تھے، بہت بڑے یعنی پیٹ، اور دیکھا گیا کہ ان کے اندر نظر آ رہا تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ تھے بہت زیادہ، یعنی نظر آ رہے تھے ان کے پیٹ کے اندر سانپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پھر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہیں، یہ سود کھاتے تھے. اور اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سود وہ اور تھا جو پہلے تھا، آج وہ اور ہے. سود تو سود ہی ہے، وہ تو قیامت تک سود رہے گا. اس کی ٹرمنالوجی جو ہے علماء نے دی ہے، سود اسی چیز کا نام ہے جو آدمی 10 پاؤنڈ لے، 10 پاؤنڈ کسی کو دے اور 12 پاؤنڈ واپس لے، 10 پاؤنڈ دے اور اس کو کہے مجھے 15 واپس کرو. تو یہ اوپر جو وہ منافع نہیں ہے، یہ سود ہے، چاہے وہ بینک کی صورت میں ہے، چاہے وہ انسان نقدی کسی کو دے رہا ہے. تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سود کا لین دین کل کیسے تھا، آج کیسے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی کچھ علماء کو سنا، وہ علماء ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر کچھ چیزوں میں ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہیں کہ جی سود کھانا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے. کھانا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا، مگر یہ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجک نہیں ہے، یہ بات لاجک نہیں ہے. کیونکہ آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں، آپ اس کے دوسری آیت شریف کے مستحق ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مدد نہ کرو اپنے ظالم بھائی، اللہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو. تو صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ اس کو اپنے ظلم سے ہٹاؤ. تو جب آپ دے رہے ہیں تو اگلا تو مزے سے کھا رہا ہے، تو گناہ کس کو جا رہا ہے؟ تو یہ تو سمجھ میں بات آتی کہ دینا کیسے جائز ہو گیا. دیں گے تو گناہ ہوگا نا اگلے کو لینے کا، جیسے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا اللہ پاک نے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ بیچنا یا خریدنا، یعنی کہ ایک چیز کو اللہ پاک نے فرمایا منع کیا کہ اس کو، یعنی کہ بے خرید و فروخت کو بند کر دو. وہ آیت میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، یعنی ایک طرف آپ اللہ پاک نے فرمایا، خرید و فروخت نہیں کہا، یعنی کہ اگر ایک آدمی مال خریدتا نہیں ہے تو بیچنے والا کیسے بیچے گا؟ اگر سارے لوگ مسجد میں آ جائیں نہ خریدے مال دکانوں سے، تو دکان والے تو بند کر لیں گے اپنی دکانیں. آخری باتیں کچھ عرض کر دیتا ہوں معراج کے سلسلے میں. یہ بہت ماشاءاللہ لمبا ایک بیان ہے جس کو ہم وقت نکال کر، فرصت نکال کر اور بیٹھے اپنے علماء کے پاس اور معراج کے پورے واقعات کو سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے براق کا، پھر مدینۃ الطیبہ میں اتارا گیا کہ یہ آپ کا شہر ہوگا یعنی مستقبل میں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر براق اڑی، اور پھر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی بیت الحم، جس کو بیت لحم کہتے ہیں آج فلسطین میں، وہاں اتارا گیا، وہاں اپنے دو نفل ادا کیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی جہاں قبر ہے، طور سینا جہاں ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی اور فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے واقعات ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے. اس پہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے بھی کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ نے ویڈیو کلپس میں بھی دیکھا ہوگا، لوگ اس پہ سوال و جواب کرتے ہیں اور کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. بلکہ میں نے ایک مسلمان کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ واقعی یہود کا اس پہ حق ہے، اس زمین پر، فلسطین پہ، کہ انہی کی زمین تھی. تو آئیے میں اس کو اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اب یہ جو آدمی نے سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہود کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، اسرائیل فلسطین، دس واز آورز اینڈ دس از آورز. ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں اس بات میں، سچے ہیں، مگر اگر آپ نے اس بات کو نہ سمجھا تو نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے، تو یہ بات کفر بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کفر بھی ہو سکتا ہے. انکار جس کو کہتے ہیں انکار کر دینا. اب اس مسئلے کو ذرا سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے, مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے آس پاس اللہ پاک نے سارا برکت والا بنایا, کہتے کوئی جگہ نہیں ہے فرش یعنی زمین کی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ کسی انبیاء علیہ السلام نے پاؤں نہ رکھا ہو, نماز نہ ہو پڑھی ہو, سجدہ نہ کیا ہو, مسجد اقصی کا حصہ سارا. مسجد اقصی کے اندر بیداری کی حالت میں روح جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور بات کی. ہر نبی رسول سے, آدم علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, وہ مستقل ایک بات ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے, سلام دعا ہوئی ہے. ایسے نہیں بس دیکھا بس نہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ابراہیم علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں, موسیٰ کچھ فرما رہے ہیں, سب سے. اور سب کو کہا گیا آپ سب نے ایمان پر لانا ہے, کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب کیا ہوتا ہے, اگلا بات سنیے. اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے تفصیل کے ساتھ, یعنی میں نہیں جاتا, موٹی موٹی میں بات عرض کر دیتا ہوں. نماز کس نے پڑھائی ہے؟ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھائی؟ مسجد اقصی میں. امامت کس نے کرائی؟ اس مسئلے پہ کون گیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے کون کھڑا ہوا؟ تمام انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو گئے. کیوں کیوں ایسے ہوا؟ مسجد حرام, مسجد مدینہ شریف کافی نہیں تھا, کیوں لے جایا گیا مسجد اقصی میں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی تیسری احترام والی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے. یہ تین جگہ ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. ویسے مسجد میں دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے, دو رکعت تحیت المسجد پڑھنی چاہیے, مگر آپ مکہ جا سکتے ہیں صرف زیارت کے لیے, مدینہ بھی جا سکتے ہیں زیارت کے لیے. مسجد اقصی کے اندر جو ہے فرمایا شاید 1,000 یا 50,000 25,000 نماز کا ثواب ہے, وہاں زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں. امامت کس نے کرائی؟ امامت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیچھے کون کھڑے تھے؟ موسیٰ اور عیسیٰ. تو یہ بتا دیا گیا, اللہ پاک نے اشارہ کر دیا قیامت تک. اب وہ جگہ وہاں کس کی شریعت نافذ ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کی کتاب وہاں پڑھی جائے گی؟ قرآن پڑھا جائے گا. میں مسجد اقصی کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ کہنا کہ وہ یہودیوں کی جگہ تھی, اور یاد رکھنا یہودیوں نے تو وہاں فساد پھیلایا ہوا ہے, انہوں نے تو اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے, مگر وہ تو اس کو گرا رہے ہیں. دے آر کازنگ کرپشن, ڈسٹرکشن. یا تو وہ عبادت کریں اپنی, جیسے ہمارے عیسائی ہیں, یہ وہاں جا کر ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں اپنی, ان کی ایک زمین, ایک وال ہے جس کو کہتے ہیں ایک ویلنگ وال ہے, فلانی جگہ ہے. وہ مانتے جی ہماری بھی یہ جگہ ہے, مگر فساد تو نہیں کرتے نا, نہ ان کو کوئی فساد کرنے دیتا ہے, نہ مسلمانوں کو کوئی فساد کرنے دیتا ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے. مگر امام اور وہ زمین کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شریعت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں مسجد اقصی کے اندر شریعت کس کی چلے گی؟ ممبر کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. وہ مصلی کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی. وہ شریعت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے. کتاب کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن ہے. تو اب وہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہودیوں کی جگہ ہے؟ البتہ البتہ ان کو اجازت کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اقتدا کی, نماز پڑھی پیچھے. کیا اس کا مطلب؟ کہ موسیٰ کے ماننے والے, عیسیٰ کے ماننے والے, یہود اور نصارہ, وہ ویلکم ہیں, وہ بھی ویلکم ہے, وہ بھی آ جائیں, مگر ان کو بھی مسلمان کی اقتداء میں آنا پڑے گا. دے ول آلسو نیڈ ٹو بی مسلم, دے ول آلسو نیڈ ٹو فالو دا شریعت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ آلسو اسٹے ان دی اقتداء آف دی امامت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے امامت نہیں کرائی, نہ عیسیٰ علیہ السلام نے امامت کرائی, اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا گیا, نہ ان کے لوگوں کو. تو مسلمانوں کی وہ جگہ ہوگی مسجد اقصی, وہ ہماری مقدس مقام ہے, جیسے بیت اللہ ہے, حرمین شریف ہے نا, اسی طرح مسجد اقصی ہے. اور اس جگہ پہ ہم مسلمان کسی کو بھی ویلکم کرتے ہیں جو فساد نہیں کرتا. مسجد اقصی میں جیسے آج بھی مسجد والے اوپن ڈے کرتے ہیں, ہم عیسائیوں کو, یہود کو دیتے ہیں اجازت کہ نہیں دیتے کہ وہ آئیں, آپ ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو مسجد اقصی ہماری ہے اور ہماری رہے گی قیامت تک. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ جگہ, ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زمین ہے, ان کی ملکیت ہے, ان کی خلافت ہے, ان کی امامت ہے, اور وہ قیامت تک رہے گی, کوئی نہیں لے نہیں سکتا. کوئی نہیں لے سکتا. وہ آپ کی جگہ ہے, آپ کی وہ ممبر ہے, آپ کا وہ آپ کا مسلح ہے. یو آر ویلکم, آپ نے آنا ہے, اپنی عبادت کرنی ہے. یہود نصارہ ہے, آپ آ سکتے ہیں, آپ آئیں, آپ آئیں مسجد اقصی میں, اپنی عبادت کریں, فساد نہ مچائیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی, کہ زمین تو اللہ پاک کی ہے. یہود کو ان کو فرمایا آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ صبر سے کام لو, صبر کرو, زمین اللہ کی ہے, اللہ پاک جس کو چاہے جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے. تو آج اس کے وارث مسلمان ہیں, آج اس کے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ آج کس کی شریعت ہے, ہم کس کے نیچے, اب کس کی سرپرستی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہیں, حیات ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, مر نہیں گئے, چلے نہیں گئے, قطع تعلق نہیں ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ, مر گئے, ختم ہو گئے, استغفر اللہ, اللہ کا خوف کھاؤ. یا تو کہو نا, اگر نہیں مانتے نہ مانو, ہم تو مانتے ہیں, ہم تو کھلم کھلا کہیں گے, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے, اور یہی 1400 سال کا عقیدہ ہم سب کا. بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کل نبی رسول تھے نہیں, آج بھی ہیں, اور آج میں اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر, ہمارے اوپر ان کا سایہ ہے. جیسے ہوتا نا ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے, ہمارے اوپر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا زمانہ ہے, یہ ان کی شریعت ہے, یہ ان کا زمانہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کا زمانہ ہے. تو اس لیے ہم ان کو فسادیوں کو میں کہوں گا, یہود نصارہ تو کچھ کوئی اور لوگ ہیں جو عبادت کرتے تھے, کہ آئیے آپ بھی مسلمان ہو جائیں, اس شریعت کے نیچے آ جائیں, آپ کے لیے یہ ضروری ہے. اب آپ بات سمجھ میں آئی رہی پوری؟ دس از وائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات پڑھ رہے تھے, اور تورات پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس پہ تھوڑا سا آپ کو غصہ آیا کہ اے عمر تو کیا پڑھ رہا ہے, تورات پڑھ رہا ہے. یعنی یہ اندازہ لگاؤ, کوئی ریفرنس کے لیے یا کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ عمر تو ابھی بھی تورات پڑھ رہا ہے. قرآن کو اللہ پاک نے فرمایا مثانی والقرآن العظیم, اس میں سب کچھ آ گیا جتنی پچھلی کتابیں تھیں, سارا کچھ اس میں آ گیا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے, اور ان کی کتابیں بھی چلے گئیں, ان کی قومیں بھی ختم, سب کچھ. ان کو اب اسلام میں آنا پڑے گا, مگر اب یہ لوگ اسرائیل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو واپس لینا ہے, مسجد اقصی کو واپس نہیں لینا. کون سا کون کہہ رہا ہے واپس لینا ہے؟ واپس نہیں, وہ تو فساد کر رہے ہیں. اصل میں اس کا علاج یہ ہے کہ وہاں لوگ پیسفلی امن کے ساتھ رہیں, یہود اور نصارہ بھی رہیں, مسلمان بھی رہیں, ایک ہی جگہ پہ رہیں. مسجد اقصی جانا ہے تو سارے جائیں, مگر عبادت کریں, بندوں کی طرح عبادت کریں. جیسے عیسائی وہاں جاتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں, اسی طرح یہود کو چاہیے, وہ بھی اپنی عبادت کرتے ہیں. وہ لوگ تو پیسفلی امن کے ساتھ رہیں, فساد کیوں مچاتے ہیں؟ اس کو ڈسٹرکشن کو کر رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کا, سلیمان علیہ السلام کا, کہتے ان کی جگہ تھی, مگر اس کو آپ ڈسٹروائی کو کر رہے ہیں, کھوکھلا کو کر رہے ہیں, نیچے گراؤنڈ میں جا کر ڈسٹرکشن کر رہے ہیں, فساد مچا رہے ہیں اس جگہ پہ, لوگوں کو ستا رہے ہیں. تو اس کا اصل حل یہی ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا, مدینہ کی جو کہتے ہیں ریاست, کہ جس میں سارے یہود نصارہ سب تھے, مگر ان کے اوپر پھر شرائط تھی, کنڈیشنز تھے. بہرحال اس بات کو میں نے آج آپ کے سامنے کلیئر کرنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں یہود کی, یہ ہماری جگہ تھی اور آج بھی ہے. ہم ان کو نکالتے نہیں ہیں اپنی زمین سے, اپنی زمین سے, محمد کی زمین سے صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم نہیں نکالتے, مگر امن کے ساتھ رہیں. وما علینا الا البلاغ. سنت ادا کر. چند اعلانات سن لیے جی. ایک تو دعا کریں کہ اللہ کرے ہم تراوی نئے کارپیٹ پہ پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہاں اسکاٹ لینڈ میں 5-6 مساجد ہیں جہاں کارپیٹ ڈالا جائے گا. اب وہ لوگ آئیں گے، وہ کتنی دیر لگائیں گے؟ ہمارا کارپیٹ تو آرڈر کیا ہوا ہے 2 مہینے سے، تو اللہ کرے یہ کارپیٹ آ جائے انشاءاللہ العزیز. تو یہ نیچے فلورنگ بھی ڈالنی ہے، اس کا کچھ ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے جو ہمارے پہلے نہیں تھا ہمارے یعنی کہ ذہن میں. اور کارپیٹ کے تو پیسے سارے آ گئے ہیں الحمدللہ، مگر مزید جو ہے آپ سے اپیل ہے کہ اس میں جو ہے آپ دل کھول کر چندہ دیں جتنا بھی ہو سکے، تاکہ جو مزید اخراجات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے. فلورنگ نیچے پڑے گی، 12 mm کی پلائی ووڈ نیچے ہم سارا ڈالیں گے، پھر اوپر نئے انڈر لے اور نیا کارپیٹ وغیرہ. اور یہ کارپیٹ جو ہے ایک کمرے کا، یہ اس کے ساتھ والا جو میرے اس مسجد کے یعنی مین کمرے کے ساتھ والا جو کمرہ ہے ساتھ والا، اس کا کسی نے جو لے لیا ہے کارپیٹ اس نے ریزرو کر لیا ہے پورا کارپیٹ کا پیس. اف اینی ون وانٹس، یہ بڑے کمرے کا کارپیٹ ہم دے رہے ہیں پورے کا پورا، اگر کسی نے کارپیٹ لینا ہے اس کو 600 pounds ہدیہ مسجد کی طرف کو دے دیں. پچھلا جو ہے روم کا کارپیٹ 300 pounds کا، اس کا ہدیہ ہے. تو یہ مسجد کو جائے گا ٹوارڈز دی کاسٹ آف دی فلورنگ. تو یہ مسجد کا کارپیٹ ہے، بابرکت چیز ہے انشاءاللہ. اس پہ پتہ نہیں کتنی 10 سال نمازیں پڑھی گئی ہیں. تو مین ہال کا جو کارپیٹ ہے اگر پورا اپنے پیس لینا ہے، یہ پوری کا پورا ہم رول اپ کر کے آپ کو دے دیں گے، 600 pounds مسجد کو آپ دے دیں. اور پچھلا کارپیٹ پچھلے کمرے کا 300 pounds میں، ساتھ والے کمرے کا کسی نے لے لیا ہے. اگر مسلح ہم نے کرنے تو اس میں پھر ایک مسلح 15-20 pounds کا ہوگا. خیر مجھے آپ بعد میں پلیز گیٹ ان ٹچ وتھ می اینڈ وی کین ان شاء اللہ کم ٹو سم کائنڈ آف یو نو پلان دیٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو وتھ مسلحس. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ آصف بھائی، آصف ناصر، وہ بیمار تھے، ان کو تقریباً ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ موت کے قریب ہے، اگلی جان سے اوپر واپس آئے ہیں. انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا کی ہے اور اللہ پاک نے ان کو صحت یابی دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے بھائی انور صاحب ہیں، ان کے بہنوں بھی پاکستان میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک کو صحت یابی دے. اور آج جو ہے آج 8 شعبان ہے، ٹوڈے از دی 8th of Shaban.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه قد غوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر الروف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الصحابة والتابعين، وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر. صفوك درس مالي اپنے ایڈیو کو صفائی لائن پر رکھ لیں. پلیز پٹ یور ہیلز آن دی وائٹ لائنز اینڈ سٹریٹن یور روز. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
الله أكبر
سمع الله لمن حمدا
الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
الله أكبر
سمع الله لمن حمدا
الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے اور جو انتقال فرمائے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ کیلنڈر رمضان کے اگلے ہفتے تک آ جائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.